اب ملتمس ہوں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے روح رواں پاکستان کی سرزمین پر وحدت اسلامی کے عظیم پیغمبر استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی حفظ اللہ تعالی سے کہ وہ آئیں اور اجتماع رسول اللہ کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب فرمائیں بلند تر تکبیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لاثم فان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اہلیان شہر اقبال مومنین سیالکوٹ وبانیان مجلس آپ سب لائق تحسین ہیں اس عظیم و باشکو محفل و اس اجتماع کے انعقاد پر جو ایمانی جذبوں سے سرشار ہے جس کے اندر تمام طبقات امت مسلمہ تشریف فرما ہیں جس میں شیعہ مسلمان بھی تشریف فرما ہیں علماء کرام تشریف فرما ہیں اہل سنت تشریف فرما ہے، علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، اپنے نبی حبیب خدا سے اپنے عشق و اپنی محبت کے اظہار کے لیے آج بہت عظیم روز ہے، 18 ذی الحجہ، روز غدیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع انجام دیا، اپنی عمر مبارک و حیات طیبہ کا آخری حج انجام دیا اور امت کو ایک بہت ہی غم کی خبر سنائی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اے امت، یہ میرا آخری سال، میری عمر کے آخری ایام اور میری تبلیغ کی آخری فرصت ہے۔ اس حج میں حضرت نے عرفہ کے مقام پر خطبہ بیان فرمایا، منیٰ میں خطبہ بیان فرمایا، مسجد خیف میں جو آج بھی یادگار ہے تمام انبیاء کی، وہ بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی و بندگی کی، وہاں پر خطبہ بیان فرمایا، اور آخری خطبہ واپسی پر مقام جوفہ میں میقات پر بیان فرمایا، اور امت کو پورا دین یاد دلایا جو عمر بھر حضرت نے تبلیغ فرمایا تھا، حکم الہی سے ارشاد پروردگار تھا، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے، پہنچا دیجئے، اور اگر یہ کام انجام نہ پایا، یہ پیغام نہ پہنچا، رسالت پروردگار انجام نہیں پائی۔ اور اے رسول، آپ خوف زدہ مت ہوں، ڈرے مت، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اعلان پہنچا دیا، وہ تبلیغ کر دی، اور اس کے بعد یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں جنہیں میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ آیات سورہ مبارکہ مائدہ کے اندر ہیں، یہ آغاز کی آیات ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ تمام علماء نے و مفسرین نے ان آیات کے ضمن میں یہی ماجرہ ذکر کیا ہے کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 120,000 حجاج کے مجمع میں خطاب کیا ان لوگوں کو، اور ایک مفصل خطبے کے ضمن میں ارکان دین، دین کی بنیادیں انہیں یاد دلائیں، عہد یاد دلایا، اور ساتھ ہی اپنے بعد کے لیے اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تاریخ کی گواہی و علماء کرام کی شہادتیں و مورخین و روات، تمام فرق و مذاہب کے اس بات پر متفق ہیں کہ اس اعلان رسالت مآب کے بعد امت نے بخن بخن کے ذریعے سے مبارکباد دی، تائید کی، تحسین کی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے اس ماجرہ میں یہ آیت نازل کی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جب سے خداوند تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر انسان کو خلق فرمایا اور انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کو تواتر کے ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، مقرر فرمایا، مبعوث فرمایا، انہیں آسمانی کتابیں عطا کی، منشور الہی عطا کیا، دین حق عطا کیا، ساتھ ہی انسانوں کی آزمائش کے لیے، مومنوں کے امتحان کے لیے و انبیاء کے امتحان کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے بشریت کا و دین کا و مسلمانوں کا و مومنین کا دشمن بھی بنایا اور بتا دیا کہ اے مومنوں آپ تنہا نہیں ہو، اور اے انبیاء و رسل آپ تنہا نہیں ہو، بلکہ آپ کے مقابلے میں دشمن بھی موجود ہے۔ دشمنان دین کا سرخیل و سرغنہ ابلیس شیطان، جو شیطان جنی ہے، جس کو لامحدود طاقت عطا کی گئی، لامحدود زندگی عطا کی گئی، لامحدود حق و اختیار اس کو دیا گیا تاکہ اس طاقت کو بروئے کار لا کر امتحان لے لوگوں کا اور انہیں گمراہی کی طرف ڈالے۔ لیکن ایک طرف انبیاء کرام کی ہدایت کا سلسلہ اور ایک طرف شیطان کی شیطنت اور شیطانی فوج، شیطانی یلغار و شیطانی لشکر، یہیں پر ہر امت کے سامنے دو راستے کھل گئے، ایک شیاطین کا راستہ و شیطان و ابلیس کا راستہ، اور ایک الہی راستہ جس کی راہبری و امامت انبیاء کرام علیہ السلام فرما رہے تھے۔ ہر نبی نے اپنے عہد کے اندر، اپنے زمانے کے اندر اپنے عہد کی وفا کی اور پیغام خدا بشریت تک پہنچایا۔ مقابلے میں شیاطین نے بھی کوئی کسر دریغ نہیں کی اور تسلسل کے ساتھ لوگوں کو بہکایا، امتوں کو ورغلایا، اور بہت سارے لوگوں کو بہکانے میں شیاطین کامیاب ہو گئے۔ ہر زمانے میں ایک بڑی تعداد انسانوں کی شیاطین کے دھوکے میں آ گئی، اور یہ سلسلہ جاری رہا تائیں کہ خداوند تبارک و تعالی نے ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اس اعلان کے ساتھ کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان قالوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور ساتھ ہی مومنین کو اعلان کیا کہ اے مومنین، یہ اللہ کا عظیم احسان ہے تمہارے اوپر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان قالوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ اللہ کا عظیم احسان ہے کہ خدا نے خاتم الرسل کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا، انہیں اپنی نشانیاں دیں، انہیں اپنی تعلیمات و آیات عطا کیں، تاکہ ان آیات کی تلاوت کے ذریعے سے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے تمہیں آشکارا و کھلی گمراہی سے نکال کر نور ہدایت میں لے آئیں۔ عزیزان، خاتم الانبیاء میں سابقہ انبیاء کے زمانے میں جو ان کے ساتھ دشمنیاں برتی گئیں ان کا ذکر نہیں کرتا، کسی حد تک مومنین کو معلوم ہے جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے ساتھ دشمنیاں ہوتی رہیں، جس کی گواہی قرآن نے دی۔ ہر طرح سے انبیاء کو ستایا گیا، شیاطین نے، انسانی شیاطین نے و جنی شیاطین نے جی بھر کے انبیاء کو ستایا، پیغمبران الہی کو ستایا، دکھ دیا، رنج دیے، تکلیفیں دیں، شہید کیا، بے گناہ قتل کیا، شکنجے دیے، اور ان کے اوپر بہتان باندھے، تہمتیں لگائیں، انہیں اپنے دیار و وطن سے نکالا، بے دخل کیا گیا، طرح طرح کی آزمائشوں میں انہیں ڈالا۔ لیکن جب جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، جس طرح سے خداوند تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کی زحمتوں کا وارث جناب خاتم الانبیاء کو قرار دیا، اور حضرت خاتم الانبیاء کے ذریعے سے ان ساری کوششوں کو نتیجے تک پہنچانا تھا اور نتیجے تک پہنچایا، اسی طرح ساتھ ساتھ شیاطین کا سلسلہ بھی قوی ہوتا رہا۔ جس طرح انبیاء جو سابقہ انبیاء کی نسبت آتے رہے، یہ انبیاء اولوالعزم انبیاء کرام تھے، اور انہوں نے دین خدا کو اگلے مرحلے میں داخل کیا، اور جب جناب خاتم الانبیاء تمام انبیاء کے سرور و سردار و تمام بشریت کے و تمام کائنات کے سرور و سردار جب مبعوث برسالت ہوئے، درجہ رسالت، درجہ نبوت، درجہ عصمت، مقام امامت رسول اللہ کا تمام باقی انبیاء سے برتر و افضل قرار پایا، جو دشمن رسول اللہ کے مقابلے میں آئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے مقابلے میں آنے والے دشمنوں سے زیادہ شقی تر، زیادہ قساوت قلبی میں مبتلا، درندہ خو اور سبوئیت و بہیمیت میں ان سے زیادہ تھے۔ اس لیے رسول اللہ کا فرمانا ہے ماؤد یا نبی ان مثل ماؤزی، تو جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے دکھ دیا گیا اتنا کسی اور نبی کو دکھ نہیں دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کو آغاز سے ہی ستانا شروع کیا، خصوصاً جب حضرت نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو دین خدا کی طرف دعوت دی، دعوت عام کی۔ اس وقت تمام مشرکین، قریش و غیر قریش، بت پرست و کفار و دشمنان خدا مل بیٹھے آپس میں اور رسول اللہ کو ستانا شروع کیا، تہمتیں لگائیں، توہین کی، بہتان باندھے۔ کبھی آ کر کہتے کہ یہ رسول اساطیر بیان کر رہے ہیں، افسانے، سابقہ قوموں کے افسانے پڑھ کر، ان کی کتابوں سے کہانیاں پڑھی ہیں انہوں نے، اور ان افسانوں اور کہانیوں کو دین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تب خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کا دفاع کیا، شان پیغمبر اکرم کا دفاع کیا، پیغام الہی کا دفاع کیا، اور فرمایا کہ یہ رسول اساطیر لے کر نہیں بلکہ آیات خدا لے کر آئے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ نے ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنانا شروع کی اور انہیں تحدی کی کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا یہ کلام خداوند تبارک و تعالی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے، اس کے مقابلے میں پھر تم بھی کلام کو لے کر آ جاؤ۔ جب عاجز آ گئے، نہیں لا سکے، پھر تہمت باندھنا شروع کی، پھر توہین کی، اور یہ کہا کہ یہ شاعر ہیں، یہ خیالی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں معاذ اللہ، یہ تہمت لگائی۔ اس وقت خداوند تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا دفاع کیا اور فرمایا کہ یہ شاعر نہیں، یہ نبی ہے میری طرف سے، مبعوث برسالت، اور آپ کو ہدایت کرنے کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ مجنون نہیں ہے۔ جو تہمتیں تم باندھتے ہو ان تہمتوں سے یہ نبی منزہ و مبرہ ہیں۔ جب زبانی تہمتیں کارگر نہیں ہوئیں، پھر رسول اللہ کا محاصرہ شروع کیا تاکہ کسی طرح سے رسول اللہ کو تبلیغ دین خدا سے روک سکیں۔ محاصرہ شروع کیا، بائیکاٹ شروع کیا، پابندیاں لگا دیں، روابط کاٹ لیے، لین دین ختم کر دیا، اور 3 سال تک مسلسل شیب ابی طالب میں رسول اللہ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاصرے کے اندر بند کر دیا، نہ کھانا جانے دیتے تھے، نہ پانی پہنچنے دیتے تھے۔ وہ تاریخ کی گواہیوں کے مطابق رسول اللہ اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب میں، جو آج بھی مقام مکہ کے اندر محفوظ ہے، وہ مقام حرم سے بہت تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اس گاٹی کے اندر، اس وادی کے اندر حیوانات کا چمڑا چوستے تھے اور جھاڑیوں کی جڑیں نکال کر ان کے چوس کر اس طرح سے اپنی زندگی کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، مختلف منصوبے شیطانی بنائے، اور آخری منصوبہ جو شب ہجرت جس پر عمل کرنا چاہ رہے تھے، تمام احزاب و تمام گروہوں سے، تمام پارٹیوں سے انہوں نے قاتل و دہشت گرد جمع کیے اور ایک جتھا اور ایک دستہ بنایا تاکہ وہ آ کر حضرت کے اوپر حملہ ور ہوں نیند کے عالم میں، اور اپنے گمان فاسد و شیطانی گمان کے مطابق رسول اللہ کا خاتمہ کر دیں۔ آئے، جمع ہوئے، رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کیا، رسول اللہ کے بستر تک پہنچ آئے اور وار کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پہلے ہم چادر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو چادر کے نیچے بستر پہ سویا ہوا ہے آیا خود رسول اللہ ہے یا نہیں ہے۔ جب چادر اٹھائی تو حیران رہ گئے کہ چادر کے نیچے رسول اللہ کے بھائی کو پایا، اس بھائی کو پایا جس نے ہر قدم پر رسول اللہ کا دفاع کیا، امیر المومنین علی علیہ السلام کو پایا اور پوچھنے لگے محمد کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب میرے سپرد کر کے گئے تھے کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہاں ہیں۔ حکم الہی سے رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، مکہ کو ترک کیا اور مدینہ یثرب میں آ گئے، جو بعد میں رسول اللہ کے ورود مسعود کے بعد مدینہ بنا۔ مدینہ کے اندر رسول اللہ جب تشریف فرما تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مہاجرین و انصار کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ، یہاں بھی کفار نے و دشمنان دین نے پیچھا نہیں چھوڑا، مکہ سے لشکر تشکیل لیتے اور مدینہ جو کئی فرسخ دور ہے، آج بھی مکہ و مدینہ کا فاصلہ دیکھتے ہیں مومنین حج میں مشرف ہوتے ہیں، وہاں اس زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ اور پیدل طے کرتے تھے مشرکین مکہ سے مدینہ جا کر جنگ کے لیے۔ جنگ بدر کی شکست کھائی، پھر جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور متعدد جنگیں و غزوات چھوٹے بڑے تاکہ دین کا راستہ روک سکے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے گمان کے تحت نور خدا کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کا ارادہ ہے اپنے نور کو تکمیل تک پہنچائے گا، کمال تک پہنچائے گا، اگرچہ مشرکین و کفار کو پسند نہ ہو، ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ ہر حادثے میں خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو بچایا اور رسول اللہ کے ساتھیوں نے دفاع کیا، رسول اللہ کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا، مقدسات دین کا دفاع کیا۔ مکہ کے اندر بھی، اور جب مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تو بھی دفاع کیا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے مومنین، اگر تم نے دفاع نہ کیا دین کا، تمام مراکز دینی ویران ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ نہ صرف مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو جائیں گی، عیسائیوں کے کلیسے بھی تباہ ہو جائیں گے، یہودیوں کے کنیسے اور معبد بھی تباہ ہو جائیں گے، نمازیں ختم ہو جائیں گی و مساجد ویران ہو جائیں گی۔ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع و بیعوا و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ۔ اے لوگو، اگر تم نے دین خدا کا دفاع نہ کیا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، منہدم ہو جائے گی، محدوم ہو جائے گی، صومعہ ویران ہو جائے گا، بیعہ ویران ہو جائے گا، یعنی عبادت گاہ یہود و نصارہ بھی ویران ہو جائے گی، نمازیں اجڑ جائیں گی، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ پس تم دفاع کرو، دشمنان دین کے مقابلے میں دفاع کرو۔ اس وقت سے دشمنان دین نے رسول اللہ کے اوپر حملے شروع کیے، دین کے اوپر حملے شروع کیے، ہر حملے میں ناکام ہو جاتے تھے۔ آغاز میں رسول اللہ کو دھمکاتے، ان کی دھمکی کا اثر نہ ہوتا، بعد میں آ کر لالچ دیتے، رسول اللہ کو آ کر لالچ دیتے کہ آپ یہ قبول کر لیں۔ تاریخ میں لکھا ہے، تمام مورخین نے ان چیزوں کا ضبط کیا ہے کہ جناب ابی طالب محافظ رسول اللہ جنہوں نے رسول اللہ کی حفاظت کی اور بھرپور طریقے سے رسول اللہ کا دفاع کیا، ایک موقع پر آ کر جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہتے تھے آ کر کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ آبا کے راستے سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے پرانے سلسلوں سے دور ہو رہے ہیں، بتوں کے خلاف بولتے ہیں، ان خداؤں کے خلاف بولتے ہیں، انہیں کہیں کہ بتوں کو برا بھلا مت کہیں، ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دیں گے، ہم مکہ کی ساری ثروت ان کو دیتے ہیں، مکہ کی حکومت ان کو دیتے ہیں، مکہ کی سرداری ان کو دیتے ہیں، قریش کی سرداری ان کو دیتے ہیں، اور خوبصورت عورتیں ان کے عقد میں قرار دیتے ہیں، اور انہیں آپ یہ تجویز پیش کریں کہ سرداران قریش و بت پرست آپ سے فقط یہ تقاضا رکھتے ہیں کہ بت پرستی کو برا بھلا نہ کہیں، توحید کا پرچار نہ کریں۔ تب رسول اللہ نے فرمایا جناب ابی طالب سے کہ اے چچا، جا کر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں تبلیغ پیغام خدا سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اس کے بعد ان کی دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا، تہمتوں میں اور بہتانوں میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ادھر سے مقاومت، استقامت اور دفاع میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اصحاب رسول اللہ نے بھرپور طریقے سے رسول اللہ کا بھی دفاع کیا اور دین خدا کا بھی دفاع کیا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ یہ دشمنی آغاز بعثت سے شروع ہوئی بلکہ اس سے قبل اور اب تک جاری ہے۔ وہی اقبال کے بقول کہ حریف پنجہ فگن بھی وہی ہے اور یہ میدان رزم و جنگ بھی وہی ہے، اور وہی بولاہبی ہے، اور وہی فطرت اسد اللہی ایک طرف ہے۔ اس وقت سے یہ جنگ جاری ہے، یہ حربے ہیں ان کے، ہر حملے کے بعد، ہر ناکام کوشش کے بعد، جب دشمن دین کو، مشرکین کو، کفار کو، منافقین کو، یہود کو، چونکہ تدریجاً ان کے اندر دشمنوں میں اضافہ ہوتا گیا، پہلے مشرکین تھے رسول اللہ کے مخالف و دشمن، جب مکہ میں رسول اللہ تشریف لے کر آئے تو یہود بھی دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ یہود پہلے سے مکہ کے، مدینہ کے اندر آ کر آباد ہوئے، یہود مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، تاریخی لحاظ سے یہود بابل کی سرزمین سے، موجودہ فلسطین اور یروشلم کے ارد گرد کی سرزمینوں سے ہجرت کر کے آئے تھے یثرب میں، چونکہ ان کی کتابوں میں ان کے علماء نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ نبی خاتم کا ظہور ہونے والا ہے، وہ استقبال نبی خاتم کے لیے آئے تھے تاکہ جب نبی آخر الزمان کا ظہور ہو، اس سرزمین پر ورود ہو، ہم فوراً پہلے بیعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ لہذا صدیاں پہلے آ کر مقیم ہو گئے، انتظار کرنے لگے، اور قرآن میں فرمایا کہ یہی لوگ جو پہلے فخر کرتے تھے کہ ہم منتظرین نبی آخر الزمان ہیں، جب رسول اللہ اس سرزمین پر وارد ہوئے، تشریف فرما ہوئے، مشرکین اوس و خزرج مشرک تھے، بت پرست تھے، بت پرستوں نے توبہ کر کے حضرت کے دست مبارک میں بیعت کی و ایمان لے آئے، لیکن یہود ایمان نہیں لائے۔ یہود جو جانتے تھے اور قرآن نے گواہی دی ہے، یہود نے اقرار کیا، جانتے تھے، یعرفہم کما یعرفون ابناءہم، اس طرح سے رسول اللہ کی پہچان، یعرفونہ اس طرح سے رسول اللہ کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے تھے، شک نہیں تھا انہیں کہ یہ وہی رسول ہیں، ان کے اندر ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، اور وجوہات من گھڑت اور غلط غیر معقول وجوہات پیش کرتے تھے کہ ان وجوہات پر ہم آپ کو نہیں مانتے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل نہیں بلکہ بنی اسماعیل ہیں، اس وجہ سے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، اور ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم فقط بنی اسرائیل پر ایمان لائیں گے۔ یہ یہودی طرز تفکر ہے عزیزان، کہ جب انسان کو معلوم ہو جائے، حق معلوم بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی یہ کہیں کہ کیونکہ یہ نبی ہماری قوم میں سے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے، اس وجہ سے ہم اسے نہیں مانتے، یہ یہودی ہٹ درمی ہے۔ ایک دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر آپ پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے یہ اسرافیل ہوتے، ہم آپ پر ایمان لے آتے، چونکہ جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے ہیں، جبرائیل بنی اسرائیل کا حامی فرشتہ نہیں ہے، مخالف فرشتہ ہے، اور ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، اور اس طرح کی وجوہات غیر معقول پیش کر کے تمسخر آمیز رسول اللہ کو نبی اقرار کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے۔ پھر ایک طبقہ اور تیسرا طبقہ رسول اللہ کے دشمنوں میں اضافہ ہوا، اور وہ منافقین ہیں۔ منافق اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب حق قائم ہو جائے، حکومت حق برپا ہو جائے، امت اسلامی وجود میں آ جائے، اس امت کے اندر ایک دیمک، اس امت کے اندر ایک گھن پیدا ہوتا ہے جس کا نام منافق ہے، جو اندر سے امت کے وجود کو کاٹتا ہے، جو اندر سے امت کو تقسیم کرتا ہے، جو اندر سے امت کو ضعیف کرتا ہے۔ یہ تیسرا گروہ تھا دشمنان رسول اللہ، دشمنان دین کا چھپا ہوا، یہ بھی در حقیقت کافر تھے لیکن چھپے ہوئے کافر تھے، اس وجہ سے ان کو منافق کہا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ زیادہ ہے، بلکہ اس سورہ کا نام بھی یہی رکھا گیا کہ یہ آتے تھے مومنین کو دھوکا دیتے، اور کامیاب دھوکا مومنین کو دیتے، اور خود فریبی بھی کرتے، اپنے آپ کو بھی دھوکا دیتے، اور پھر یہ گمان کرتے کہ معاذ اللہ ہم نے اللہ کو بھی دھوکا دیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکا دینا اور مومنین کو دھوکا دینا یہ ان کا وتیرہ بن گیا۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے تھے، چونکہ ذات خدا ان کے دھوکے میں نہیں آتی، ذات علیم کو دھوکا نہیں دے سکتے۔ ممکن ہے چند سادہ لوگ مومنوں کو دھوکا دے دیں، لیکن اللہ کی ذات ان کے دھوکے میں نہیں ہے۔ پس ایک طبقہ جو پہلے سے مکہ سے شروع ہوا دشمنان دین کا، دشمنان رسول اللہ کا، اس میں اضافہ ہوا، مدینہ جب حضرت تشریف لائے تو یہود بھی ان سے مل گئے۔ اب دشمنوں کا گروہ مضبوط ہو گیا، دو لشکر، دو قومیں، دو تفکر و دو نظریے اور ان کے پیروکار، یہ مل کر رسول اللہ کے مقابلے میں آئے۔ اور تیسرا گروہ جب حکومت حق قائم ہوئی، پرچم اللہ بلند ہوا سرزمین مدینہ پر، اس وقت ایک اور گروہ ان کے اندر شامل ہوا بنام منافقین، اور دشمنوں کا لشکر مزید قوی ہو گیا۔
صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔
دشمنی کا یہ محاذ رسول اللہ کے مقابلے میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور سب نے مل کر منصوبے بنائے، مشرکین، یہود اور منافقین۔ منافقین جو اندرونی دشمن تھے، چھپے ہوئے پنہان دشمن، عبداللہ ابن ابی جن کا سردار تھا بڑا منافق، جنہوں نے مدینہ میں مسجد زرار بنائی رسول اللہ کے مقابلے میں، یہ منافقت تھی ان کی۔ انہوں نے رسول اللہ کے مقابلے میں دشمنی کے محاذ کو قوی کیا، کردار کشی کی، حملے کیے رسول اللہ پر، رسول اللہ کے ساتھیوں پر، جنگ کے موقع پہ، صلح کے موقع پہ، ہر موقع پر آ کر نقصان پہنچایا، فتنے کھڑے کیے طرح طرح کے، اور مسلمانوں کے اندر بدبینی، بدگمانی، سوء ظن پیدا کیا ایک دوسرے کی نسبت، اور ایک دوسرے کے دور کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن ناکام ہوتے رہے، ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ مکہ سے جس دشمنی کا آغاز ہوا اور انہوں نے متعدد وارداتیں کی، متعدد اقدامات کیے، لیکن ناکام ہوئے۔ دشمنی چھوڑی نہیں، ترک نہیں کی، دشمنی کو چھوڑا نہیں، ترک نہیں کیا، مایوس نہیں ہوئے۔ پھر بھی امید تھی ان کو۔ امید کیا تھی ان کو؟ امید یہ تھی کہ جب تک یہ رسول زندہ ہیں، جب تک یہ ہستی مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں، ہم حق کو ختم نہیں کر سکتے، ہم دین اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، ہم پیروان قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، ہم ان میں پھوٹ نہیں ڈال سکتے، ہم ان میں تقسیم نہیں ڈال سکتے۔ لیکن آخری امید ان کی یہ تھی کہ ایک دن انہوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، اے مومنوں غور کرو کہ اگر یہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں، افئن مات او قتل، طبیعی موت، اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں راہ خدا میں، تم کیا کرو گے اس دن؟ جس دن یہ رسول تمہارے اندر نہیں ہوں گے، انقلاب تم علی اعقابکم، تم جاہلیت کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ گے، تم قبائلیت کی طرف لوٹ کے چلے جاؤ گے، تم بت پرستی و قوم پرستی کی طرف و علاقہ پرستی و نسب پرستی کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے، تم پھر احزاب و گروہوں میں بٹ جاؤ گے، تم پھر اوس و خزرج کی جنگوں میں مشغول ہو جاؤ گے، تم خود پھر ان تعصبات میں غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے۔ یہ تنبیہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو کر رکھی تھی کہ ایک دن اس رسول نے تمہارے درمیان سے اٹھ جانا ہے۔ انک میتن و انہم میتون، اے رسول آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے اور باقی تمام انسانوں کو بھی جانا ہے۔ اور وہ دن آ گیا کہ جب رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں ان لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں میرا اس دنیا سے سفر کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ آخری سال وہ آخری ایام ہے میری حیات کے، میں نے اپنے بعد کے لیے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور اہتمام کر دیا ہے۔ اور اس میں رسول اللہ نے جو کچھ بتایا، اس میں اہم ترین مطلب یہ بتایا کہ میں اپنے بعد کے لیے دین کے محافظ کو نامزد کر کے جا رہا ہوں، بتا کے تمہیں جا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ جب تک میں تھا مرکز وحدت تھا، میرے بعد بھی تمہیں مرکز وحدت کی ضرورت ہے۔ جب تک میں تھا تمہیں امام کی ضرورت تھی، میرے بعد بھی تمہیں امام کی ضرورت ہے۔ جب تک میں تھا تمہیں نظام اللہ کی ضرورت تھی، اب جب میں نہیں ہوں گا تو بھی تمہیں اللہ کے نظام کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ میرے بعد تم بکھر جاؤ، میرے بعد تم منتشر ہو جاؤ۔ وہ مضبوط رسی و حبل اللہ میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں۔ اور رسول اللہ نے اعلان فرمایا اس خطبہ میں، معروف خطبہ غدیر خدیر خم میں، اور اس خطبے کے اندر مفصل خطبہ ہے، یہاں مجھے وہ خطبہ پیش نہیں کرنا، فقط آج کے دن کی مناسبت سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جملہ معروف حضرت نے فرمایا، من کنت مولاہ فہد علی مولاہ، کہ شیعہ سنی تمام کتابوں کے اندر، روایات کے اندر، وہ احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، اور لکھا ہے کہ تمام مومنین نے یہ اعلان سنا و بخن بخن کہا، اور اس کے بعد یہ آیات اتنی جو آپ کی خدمت میں سرنامہ سخن قرار دیا، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم۔ پہلے دشمن ناکام ہوتا تھا، مایوس نہیں ہوا، لیکن آج دشمن مایوس ہو گیا۔ آج کافر کی مایوسی کا دن ہے۔ کیوں کافر کی مایوسی کا دن ہے؟ اس لیے کہ ولایت کا اعلان رسول اللہ کے بعد، یعنی دین کو قلعہ دے دیا گیا، دین کو محاصر دے دیا گیا، دین کو حفاظت کا انتظام کر دیا گیا، دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے آسمان سے حکم نازل کر دیا اور رسول اللہ نے وہ حکم دنیا تک پہنچا دیا۔ فرمایا آج کفار کی مایوسی کا دن ہے۔ بعد دشمن نہیں ہوگا, دشمنی نہیں ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد شیطان نہیں ہوگا, شیطنت نہیں ہوگی, بلکہ یہ سلسلہ جو دشمنوں کے اندر بڑھتا گیا, بڑھتا ہی چلا گیا, روز بروز بڑھتا چلا گیا, جہاں پر امت رسول اللہ میں اضافہ ہوتا گیا, ساتھ ساتھ امت کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا گیا. یوں نہیں کہ اسلام پھیلا, بلکہ اسلام کے خلاف دشمنی بھی پھیلتی گئی, اور پھیل کر آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی صدا موجود ہے, اسلام کے نغمے و ترانے موجود ہیں, اسلام کی صدا موجود ہے, پرچم توحید موجود ہے, بندگان خدا موجود ہیں, مومنین و مسلمین موجود ہیں, پیروان قرآن موجود ہیں, پیروان رسول اللہ موجود ہیں, تو پوری دنیا میں دشمنان دین بھی موجود ہیں, دشمنان اسلام بھی موجود ہیں, وہ پوری دنیا میں دشمنان خدا بھی موجود ہیں. لیکن خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ بتایا کہ اے مومنو یاد رکھو کہ تمہارا کام ایک طرف سے اللہ کی بندگی کرنا ہے اور دوسری طرف سے ہوشیار رہنا ہے, خبردار رہنا ہے. تمہیں دشمن سے غفلت نہیں برتنی, تمہیں دشمن سے آنکھیں بند نہیں کرنی, اس لیے کہ دشمن ہمیشہ تمہارا بیدار ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری کرو, جتنی حد درجہ ممکن ہے تیاری رکھو, ورنہ اگر تم نے غفلت برتی دشمن تم سے غفلت نہیں برتے گا. امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ النائم لا یغفل عن, جو لوگ سو جاتے ہیں, جو قومیں سو جاتی ہیں, جو امتیں غافل ہو جاتی ہیں, ان کے دشمن نہیں سویا کرتے, ان کے دشمن بیدار ہوتے ہیں. عزیزان آج اس زمانے کے اندر, یہ بہت عجیب زمانہ ہے, اس زمانے میں دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک, زمین کے کونے کونے تک اس کی ندا جا پہنچی, لیکن ہر کونے کے اندر دشمن دین خدا بھی موجود ہے, دشمن دین خدا اور اس کے ناپاک منصوبے و سلسلے بھی موجود ہیں, مختلف اس کے ناپاک شیطانی حربے بھی موجود ہیں, جن حربوں کو روز بروز مسلمانوں کے خلاف امت اسلامیہ کے خلاف آزما رہا ہے. آپ دیکھیں اس وقت کے ہر نبی کے زمانے میں جیسا دشمن تھا, ویسا ہی اس نبی کی امت اور وہ نبی اور ان کے مقابلے کے لیے ان کے پاس اختیارات تھے. دشمن آج جو دشمن موجود ہے, وہ دشمن جو مجسم ہو کر ناپاک امریکہ کی اور امریکی حکومت کی شکل میں, امریکی سیاستدانوں کی شکل میں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں, امریکی ایجنسیوں کی شکل میں یہ دشمن مجسم ہو کے آ گیا, جس کے پیچھے برطانوی ناپاک استعمار موجود ہے اور پورا مغرب موجود ہے اور ناپاک مغربی تہذیب موجود ہے اور ان کے بیہودہ افکار موجود ہیں. یہ سب کے خلاف سب آج احزاب جمع کر کے نیٹو بنا کر, نیٹو وہی احزاب ہیں, تمام احزاب شیطانی و مغربی جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف آج کمر بستہ ہو گئے. آج انہوں نے دشمنی بدل دی, نئے طریقے نئے حربے استعمال کیے. اس دشمنی کا طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تحقیر و تذلیل کرنا. پہلے انہوں نے مسلمان حکمرانوں کی تذلیل کی, پاکستان میں بھی اور غیر پاکستان میں بھی, سیاستدانوں کی تذلیل کی, اور حکمرانوں نے اقتدار کے نشے کی وجہ سے, اقتدار کی شہوت کی وجہ سے, اقتدار کی مستی کی وجہ سے اس ذلت کو قبول کر لیا. اقتدار ہے ہی ایسی چیز کہ جس کو بھی اس کی آفر کرو اور اسے یہ کہو کہ تم اگر ذلیل ہو جاؤ, ذلت دیکھو, تمہیں یہ اقتدار دیا جائے گا. پاکستان کے ایک سابقہ وزیراعظم کے بارے میں معروف ہے کہ راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں جس شخص کو انہوں نے وزیر خارجہ بنانا تھا, اس شخص کو انہوں نے وہاں پر ذلیل کیا, اسے کہا کہ میرے بوٹ کے اوپر سجدہ کرو, میرے لوگوں کے سامنے میرے بوٹ کو بوسا دو, اور اس شخص نے بوسا دیا, پھر انہوں نے اس کو وزیر خارجہ بنا دیا. تو یہ پاکستان میں روز ہو رہا ہے, چونکہ اقتدار انسان کو اندھا کر دیتا ہے, یہ اقتدار کے اندھے ذلت قبول کرتے ہیں, ہر طرح کی ذلت قبول کرتے ہیں. کتنی وزارتیں, کتنی منسٹریاں ایسی ہیں کہ صاحبان اقتدار و صاحبان اختیار انہیں کیا کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھیجو, اپنی بہنوں کو بھیجو, اپنی عورتوں کو بھیجو, وہ آئے ہم سے منسٹری کا تقاضا کریں, پھر ہم تمہیں یہ منسٹری عطا کریں گے. کتنے منسٹر اور وزیر ایسے موجود ہیں کہ جن کی ناموس بکی ہے, جس کے بدلے میں ان کو وزارتیں نصیب ہوئی ہیں. ان بے حیا اور بے شرم وزیروں سے ہم کیا توقع رکھیں, جو ناموس بیچ کے وزارت تک پہنچتے ہیں
ان سے ہم یہ توقع رکھیں وہ رسول اللہ کی بے حرمتی کا دفاع بے حرمتی کے مقابلے میں احتجاج کریں گے, ان سے ہم یہ توقع رکھیں وہ قوم کے تقدس کا خیال رکھیں گے, ان سے ہم یہ توقع رکھیں وہ ملک کے تقدس کا خیال رکھیں گے, ان سے ہم یہ توقع رکھیں گے وہ دین کے تقدس کا خیال رکھیں گے جو اپنی ناموس پیش کر کے وزارت اور منسٹری اور پوسٹ لیتا ہے. ان بے حیاؤں سے یہ توقع نہیں ہے, یہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے ذلت کے ساتھ ان کو ذلیل کیا, تحقیر کیا, حقیر کیا, اور پھر انہیں کہا کہ تم اب ان قوموں کے اوپر حکمرانی کرو. دوسرے درجے پر آ کر ان قوموں کی تحقیر کی کہ اس بارے میں میں نے کوہاٹ کے پروگرام میں ان مومنین کے سامنے اشارہ کیا, چند فہرست وار مطالب عرض کیے. آپ جانتے ہو کہ پاکستانی ملت کی تحقیر کب سے شروع ہوئی, کب سے اس کی تحقیر کر رہے ہیں, جب سے پاکستانی سیاستدان امریکہ کی گود میں جا کر بیٹھے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہ وہاں جاتے ان کو ملاقات کا وقت نہیں دیتے, یہ وہاں ایئرپورٹوں میں جاتے ان کے کپڑے اتار کے ان کی تلاشی لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ایک شخص اور جو گیا اور اس کو ذلیل کیا انہوں نے ایئرپورٹ پر بٹھا کر وہاں, اور وہاں پر اس ایئرپورٹ پر بیٹھنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے اور کہہ رہے ہیں میں ملنگوں میں بیٹھنا جانتا ہوں. تف ہو تیرے اوپر کہ تو ایک ایسی قوم کا نمائندہ بن کے جا رہا ہے جو رسول اللہ کے نام سے منسوب ہے. اتنا امریکہ کا تجھے شوق ہے کہ تجھے اتنے گھنٹے کے ایئرپورٹ میں بٹھا کے ذلیل کر رہے ہیں, تو نے کیوں وہاں نہیں کہا کہ میں تمہارے ملک میں قدم نہیں رکھتا تو واپس آ جاتا وہاں سے. لیکن جاتا ہے پاکستان کا, وہاں جا کر بیٹھ کے 3 دن دہلیز پہ بیٹھا رہتا ہے اور اس ناپاک امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کے لیے ٹائم مانگتا ہے, 3 دن بعد ناکام واپس آ جاتا ہے, اس کو ملاقات کا وقت نہیں دیا جاتا, اور واپس آ کر کہتے ہیں ہم مایوس نہیں یہ کوشش جاری رکھیں گے. اس قدر ذلیل لوگ, اس قدر تحقیر, مسلح افواج کی چوکی پر حملہ کرتے ہیں, سلالہ چوکی پر انہوں نے حملہ کیا, اتنے پاکستانی فوجی مار دیے, اور اس کے بدلے میں پاکستان نے نہ دیت مانگی, نہ پیسہ مانگا, نہ ہرجانہ مانگا, نہ تاوان مانگا, صرف پاکستانی قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے صرف یہ کہا کہ اخباری بیان دے کے معذرت کر لو ہم سے, اندر کمرے میں ہم معذرت کریں گے, میڈیا کے سامنے تم معذرت کر لو, لیکن آج تک انہوں نے معذرت نہیں کی اس کی. اور اس سے زیادہ ذلت اور اس سے زیادہ تحقیر, اور ڈرون حملے تمہارے ملک کے اندر کرتے ہیں, تم صبح شام شور مچاتے ہو یہ حملے ختم کرو, یہ حملے فلاں ہیں, یہ حملے فلاں ہیں. وہ کہتے ہیں حملے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے پہلے سے پیسے لے لیے اس کے اوپر. آپ دیکھیں وزیرستان پر آپریشن کے پیسے لے کر آئے, پہلے سے کرایہ وصول کر لیا, اب ان کو کرنا ہے وزیرستان میں آپریشن, بہانہ چاہیے تھا. کیا بہانہ ڈھونڈا کہ ملالہ وہ معصوم لڑکی اس کو گولی مروائی اور پھر اس کو اسے ڈرامہ بنایا رچایا اور پوری دنیا کے اندر اودم مچایا. کس لیے؟ تاکہ رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف امت کے جذبے کو ٹھنڈا کیا جائے, اس امت کے جذبے کو ٹھنڈا کیا جائے. تمام پاکستان کی بچیاں, تمام پاکستان کے بچے, یہ فرزندان ملت ہیں, ان سب کے ساتھ ہمدردی ہے. لیکن کیا پاکستان میں پہلی دفعہ کسی کو گولی لگی, پہلی دفعہ کوئی عورت مجروح ہوئی, پہلی دفعہ کسی کو یہ نقصان پہنچا, صدمہ پہنچا؟ کیا بابل سر میں تڑپتی لاشیں نہیں دیکھی تم نے؟ کیا کیا گلگت و چناس میں تڑپتی لاشیں نہیں دیکھی تم نے؟ کیا نماز جمعہ امام سمیت نہیں اڑایا گیا؟ کیا یہاں مسجدیں نہیں تباہ کی گئیں؟ کیا یہاں مزاروں کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ کیا یہاں جلوسوں مزار کی بے حرمتی نہیں کی گئی؟ تب میڈیا کہاں سویا ہوا تھا؟ تب یہ سیاستدان کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تب یہ سی این این اور امریکہ کے فضلہ کھانے والا میڈیا کہاں تھا اس وقت؟ تب یہ فضلہ خور میڈیا کہاں تھا؟ اس کو نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ فرزندان پاکستان نہیں تھے؟ اس ملک میں کس کو بخشا گیا؟ یا سکالر مارا گیا، یا عالم مارا گیا، یا پروفیسر مارا گیا، یا ڈاکٹر مارا گیا، یا وکیل مارا گیا، یا انجینئر مارا گیا، یا اسٹوڈنٹ مارا گیا، یا مومن مارا گیا، یا عورت کو مارا گیا، یا بچے کو مارا گیا، یا یتیم کو مارا گیا، یا بیوہ کو مارا گیا؟ لیکن تم نے کسی کے لیے آواز نہیں اٹھائی. آج ملالہ کے لیے تم نے آواز اٹھائی ہے. یہ آواز در حقیقت تمہاری منافقت کی علامت ہے، تمہارے خود فروش ہونے کی علامت ہے، تمہارے ضمیر فروش ہونے کی علامت ہے، تمہارے دین فروش ہونے کی علامت ہے. اگر تم دین فروش نہ ہوتے، ہزار ملالہ حرمت رسول پہ قربان کر دیتے. سیالکوٹ کے شہر اقبال کے یہ بیدار مسلمان، یہ ہوشیار مسلمان، یہ خواتین و مرد، تم نے ایک ملالہ کو ایشو بنایا، آج ہزار زینبی اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج فاطمہ کی پیروکار یہاں تشریف فرما ہے، آج دختر رسول اللہ کی پیروکار یہاں موجود ہیں. وہی دختر رسول اللہ کہ جب خبر ملی جنگ احد میں رسول اللہ زخمی ہو گئے ہیں، تو وہ فاطمہ پریشان ہو کر بابا کے دفاع کے لیے میدان جنگ میں چلی گئی. وہی فاطمی اس میں آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تم آؤ، تم اس طرح ملالہ کا ڈرامہ رچو، لیکن سیالکوٹ کے اندر یہ پاک فاطمی و زینبی اس میں تمہیں بتاتے ہیں کہ جب تک یہ پیروان حضرت فاطمہ، وہ پیروان حضرت زہرا، وہ پیروان زینب اولیا موجود ہیں، یہ ہزار جان حرمت رسول پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں چاہتا تھا گفتگو زیادہ کروں. آپ الحمدللہ آپ کے اندر عشق رسالت، عشق توحید، عشق امامت، عشق ولایت موجزن ہے آپ کے اندر، آپ کے ان جلووں میں نظر آ رہا ہے. آپ جو آج سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے، جب دنیا بھول گئی، سارے بھول گئے، آپ نے اپنے رسول کو یاد رکھا. آج روز غدیر، آج روز ولایت آپ نے یاد رکھا، چونکہ آج ہی دفاع رسالت کا دن ہے، آج ہی دفاع رسالت کا دن ہے. آپ نے ثابت کیا، اپنے اس ایمان سے ثابت کیا ہے، یہاں پر شعار سے بھی ثابت کرو، اپنے اس جذبے کو، اپنے ایمان کو اپنے شعار میں بدل دو، آوازوں میں بدل دو، فریادوں میں بدل دو، اور ان فریادوں کو ان ظالموں کے کانوں تک پہنچاؤ، ان کے چیلوں کے کانوں تک پہنچاؤ کہ یہ ملت بیدار ہے. تم ہزار ڈرامے میڈیا پہ رچاؤ، تم ہزار ڈھونگ رچاؤ، لیکن یہ ملت اپنے رسول کو چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ ملت اپنے رسول کو بھول جانے والی نہیں ہے، یہ ملت اس مصائب پر چپ ہونے جانے والی نہیں ہے. آپ نے اگر لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے، سب خواتین و مرد دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں، سب دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں تشہد کی حالت میں. یہ تشہد انقلابی، یہ تشہد عبادت کا نہیں، نماز کا نہیں، یہ تشہد انقلابی، یہ تشہد وہ تشہد ہے جس میں آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے. توجہ رکھیں، آج جو کچھ صدمہ رسول اللہ کی روح کو پہنچا، جو صدمہ اولاد کو پہنچا، آج روزِ غدیر ہے، اگر آج علی ہوتے اس میدان کے اندر تو کیا کرتے؟ علی یقیناً اپنی ربائیوں کی مجلس میں نہ بیٹھتے بلکہ مجلس دفاع رسول اللہ میں جا بیٹھتے۔ آج بھی علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی اور ذوالفقار لے کر جس طرح رسول اللہ نے خندق میں کہا تھا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، اس وقت ذوالفقار لہراتا ہوا حیدر کرار باہر نکلا اور کہا کہ آ میں تیرے مقابلے میں ہوں، تو میرے رسول کے مقابلے میں گستاخی کرتا ہے میں وہ زبان گدی سے کھینچ کے باہر نکال دوں گا۔ تو آپ نے دیکھا عمر ابن عبدالود کو فنمار کر کے حیدر کرار نے ثابت کر دیا، آج وہی حیدر کراری روح کے ساتھ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے روزِ غدیر امام علی کے ساتھ آپ نے عہد کرنا ہے۔ اے مولا جب تک آپ تھے مدافع رسول اللہ تھے، آج آپ کے پیروکار مدافع رسول اللہ ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بناؤ، دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بناؤ، دو زانو اپنی ایمانی طاقت، اپنی روحانی طاقت، اپنی جسمانی طاقت، اپنے خلیے سے، اپنے بدن کے ہر خلیے سے آپ نے آواز نکالنی ہے، سب نے مل کر فریاد کر کے لبیک یا رسول اللہ۔ مردوں نے سب نے مل کر کہنا ہے خیبر خیبر یا سیہون، خیبر خیبر یا سیہون۔ خواتین نے جواب دینا ہے حیدر حیدر یا یہود، خیبر خیبر یا سیہون، حیدر حیدر یا یہود۔ جنگیں جو اس وقت سے شروع ہوئی تھی مشرکین یہود و منافقین کے ملی بھگت سے جو شروع ہوئی تھی وہ آج زیادہ قوی تر ہو گئی ہیں۔ انہوں نے توہین سے ہتاکی سے حملے کیے دین کے اوپر، پیروان دین کے اوپر، سب سے پہلے حکمرانوں کو ذلیل کیا، پھر امتوں کی تذلیل کی۔ میں صرف پاکستان کی مثالیں دے رہا ہوں ورنہ عرب دنیا کی مثالیں دیکھیں جا کر جن کو ذلیل کر کے صہیونزم کے سامنے، یہود کے سامنے ان عرب حکمرانوں کو تحقیر کر دیا گیا، عرب ملتوں کو تحقیر کر دیا گیا۔ آج عرب دنیا کے اندر یہ قیام یہ اسی لیے ہے کہ عرب کو پتہ چل گیا میں حقیر شدہ ہو گیا ہوں، میں حقارت شدہ ہو گیا ہوں، مجھے ذلیل کر دیا گیا ہے۔ عرب آج احساس عزت اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، عرب چاہتا ہے کہ کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کرے۔ لہذا جن حکمرانوں نے عرب عزت و وقار کو بیچا ہے آج عرب عوام کے ذریعے ایک ایک کر کے سر نگون ہو گئے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ اسی طرح سر نگون ہوتے رہیں گے۔ ہر وہ حکمران جس نے اسلام کی عزت کو بیچا ہے، جس نے امت مسلمہ کی عزت کو بیچا ہے، وہ اسی امت کے ذریعے سے انشاءاللہ ناگون سر نگون ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر ہر طرح سے انہوں نے توہین کی۔ بل کلنٹن انڈیا کے دورے پہ گیا، پاکستان نے منتیں کر کے، بوٹ پکڑ کے، سجدے کر کے اس کے قدموں کے اوپر اس سے آدھا گھنٹہ لیا کہ خدا را انڈیا آئے ہو تو آدھا گھنٹہ پاکستان بھی آ جاؤ۔ وہ آیا اسلام آباد ایئرپورٹ پر، آگے نہیں گیا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اس نے تقریر کی
اور وہ سنائی ملت پاکستان کو، توہین ملت پاکستان کی اور کہا کہ تمہیں یہ ایٹم بم بنانے سے کیا ملا، ایٹم بم بنا کے تم کہاں جا پہنچے، ایٹم بم بنانا بیوقوفی تھا، ایٹم بم بنانا حماقت تھا، اور اس ملت کو اسی کے گھر میں بیٹھ کر احمد کو بیوقوف کہہ کے گیا اور یہ حکمران اس کے بوٹ چومتے رہے. آپ نے دیکھا کہ جب ایمل کانسی ایک سی آئی اے کا ایجنٹ تھا پاکستان سے گرفتار ہوا، یاد ہے آپ کو، اس کو یہاں سے اٹھا کے لے کے گئے، $20,000 امریکیوں کا خرچہ ہوا، $20,000 جو انہوں نے پاکستانی حکمرانوں میں اور افسروں میں بانٹے، $5,000 اس میں سے پرائم منسٹر کو دیے اور اس طرح $2,000 سارے تقسیم کیے انہوں نے. واپس جا کر انہوں نے بل پیش کیا کانگریس کو کہ اس ایجنٹ کو پکڑنے میں، ایمل کانسی کو پاکستانی کو پکڑنے میں ہمارے $20,000 خرچہ ہوا. آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بڑوں کو یاد ہوگا، اس وقت ایک بےہودہ ایک ناپاک امریکی نے یہ مغلغزات بکی اور کیا کہا کہ تم نے امریکی بیت المال کا نقصان کیا ہے، امریکی بیت المال کے ساتھ خیانت کی ہے کہ پاکستانیوں کو $20,000 ادا کیے ہیں. پاکستانی وہ تھے، یہ اس کے جملے تھے، پاکستانی وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو $200 دو یہ اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں. یہ اخباروں میں بیان چھپا، آپ کے ملک میں بیان چھپا، ہر جگہ پر آیا. یہ تحقیر انہوں نے کی، پھر بھی پاکستانی ان کے خدمت گزار رہے، ان کے نوکر رہے، ان کے چاکر رہے. ان کے کہنے پر ان ناعاقبت اندیش حکمرانوں نے ملک تباہ کر دیا، ویران کر دیا، ملک کے اندر فرقہ واریت، ملک کے اندر دہشت گردی، ملک کے اندر منشیات، ملک کے اندر اسلحہ، ملک کے اندر نفرت، تقسیم، ہر طرح کی امریکی ایما پر عمل کیا. اور پھر بھی آج بھی امریکہ ان سے راضی نہیں، امریکہ کہتا ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہے. سب سے زیادہ ناراض آج پھر انہی سے ہے. میں کون کون سا واقعہ آپ کو بیان کروں کہ جب انہوں نے آ کر ملت پاکستان کی تحقیر کی. عزیزم، یہ حقیر تحقیر کرتے کرتے جرت ان کی یہاں تک آ پہنچی کہ انہوں نے اسلامی احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا میڈیا کے ذریعے. نام نہاد ایسے روشن فکر سو کالڈ سکالر لے کر آئے جنہوں نے آ کر قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا شروع کیا، احادیث کو توڑ مروڑ کر تحریف کر کے پیش کرنا شروع کیا. کبھی اسلام کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی محرم کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی دوسرے اسلامی احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ شادی کے لیے باپ کیسے اجازت دیتا ہے. یہ پچھلے زمانے کی باتیں تھیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں، اسلام پرانا ہو چکا ہے، آج ہم نئے دور میں آ چکے ہیں. اس قسم کے شیاطین کو میڈیا میں بٹھا کر آپ کے سامنے اور ملت کے اور احکام اسلامیہ کی توہین و شریعت کی توہین کی جا رہی تھی، اور آج انہوں نے سب سے خطرناک قدم اٹھایا ہے اور وہ رکن اسلام کی توہین ہے، رکن اسلام کی توہین کر رہے ہیں. رسالت رکن دین ہے، نبوت رکن دین ہے، ذات گرامی پیغمبر اکرم رکن دین ہے. ذات گرامی پیغمبر اکرم اقبال کے بقول، سیالکوٹی اقبال کے بقول کہ خود را بے مصطفیٰ برسان کہ دین ہمیں اوس، تو اپنے آپ کو ذات مصطفیٰ تک پہنچا کہ مصطفیٰ کل کا کل دین ہے، کل دین مصطفیٰ ہے. اگر حضرت مصطفیٰ کی بے حرمتی کی گئی، پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا عزیز من. ایک جمعہ نکل کر بڑاس نکال کے پھر فراموش کر دینا، پھر چپ سادھ لینا، یہ درست نہیں ہے. آپ سیکھیں، میں تمام امت مسلمہ سے عرض کروں گا، ایام محرم درپیش ہیں، دو ہفتے کے بعد ایام محرم، ایک ہفتے کے بعد شروع ہونے والے ایام عزا. ایام عزا کو نہ عزادار سمجھے ہیں، وہ ایام عزا کو نہ وہ لوگ سمجھے جو عزاداری سے دور بیٹھے ہیں اور عزاداری پہ اعتراضات کرتے ہیں، اور جو عزاداری کے اندر شامل ہوتے ہیں اور عزاداری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی عزاداری سے دوری میں اتنے ہی ہیں جتنے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے عزاداری کو رسمیں بنا لیا ہے، رسومات اس کے اندر رکھ کر ان رسومات کی پابندی کر رہے ہیں. عزیز من، عزاداری رسم نہیں ہے، عزاداری بزم نہیں ہے، یہ بزم عزا و رسم عزا نہیں ہے. عزاداری تسلسل کربلا ہے، عزاداری تسلسل عاشورہ ہے. عاشورہ کو سمجھ کس چیز کا نام ہے؟ عاشورہ کس سے سمجھے گا؟ عاشورہ کوئی خطیب نہیں بیان کر سکتا، عاشورہ کوئی شاعر نہیں بیان کر سکتا، عاشورہ کوئی ذاکر نہیں بیان کر سکتا، عاشورہ وہی بیان کر سکتا ہے جس نے برپا کیا ہے. جس نے برپا کیا ہے. کون سی ذات؟ نواسۂ رسول اللہ، فرزند رسول اللہ، سید الشہداء بیان کریں گے عاشورہ کیا ہے. عاشورہ کس چیز کا نام ہے؟ عزادار بھی سنیں اور وہ لوگ جو عزاداری سے باہر بیٹھے ہیں اور عزاداری پر بعض اوقات معترض ہیں وہ بھی سنیں. عزیز من، عاشورہ کس چیز کا نام ہے؟ کیوں حسین کربلا گئے؟ آیا حسین کے لیے مدینہ میں جگہ ختم ہو گئی تھی؟ آیا حسین کے لیے مکہ میں جگہ ختم ہو گئی تھی؟ آیا حسین کے لیے یمن میں جگہ ختم ہو گئی تھی؟ اگر سب کو اپنے اپنے شہر میں پناہ مل سکتی تھی، حسین ابن علی کو بھی مل سکتی تھی، حسین ابن زہرا کو بھی مل سکتی تھی، حسین فرزند رسول کو بھی مل سکتی تھی. بلکہ بعض لوگوں نے حسین ابن علی سے کہا تھا، اے حسین آپ مت جائیں، یہی مکہ میں قیام کریں، ہم آپ کے مذاکرات حکومت یزید سے کرا دیتے ہیں. لیکن حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افن لہذا الکلام، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے، تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم یزید اور طاغوت کے زمانے میں بھی رسومات انجام دینے پر اکتفا کر لیتے ہو، لیکن مجھے اللہ نے یزیدیوں کے سائے میں رسومات بجا لانے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ مجھے اللہ نے کس لیے امام بنایا ہے کہ جب یزید و یزیدی و طاغوتی جب حرمت دین کو پائمال کریں، حرمت مقدسات دین کو پائمال کریں، جس کا کام حرمت دین بچانا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے. امام حسین علیہ السلام ایک رزم کے لیے گئے، ایک جنگ کے لیے گئے. کربلا رزم ہے، جنگ ہے، آزاداری تسلسل ہے، کربلا ہے. آزاداری ایک رزم کا نام ہے، رسم کا نام نہیں ہے، رزم کا نام ہے. وہ رزم کا وہ حصہ جو حسین ابن علی نے لڑا اسے کربلا کہتے ہیں، اور حسین ابن اور اس رزم کا وہ حصہ جو بنت علی نے لڑا اسے آزاداری کہتے ہیں، جو زینب اولیاء نے لڑا اس کو آزاداری کہتے ہیں. آزاداری رزم ہے یزیدیوں کے خلاف، آزاداری رزم ہے گستاخوں کے خلاف، آزاداری رزم ہے حرمت دین پائمال کرنے والوں کے خلاف. اس لیے بی بی نے رسم عزا ڈالی کہ ہم نے حرمت دین کا دفاع کرنا ہے. آپ کو یاد ہے حسین علیہ السلام کا آخری جملہ جو آپ نے میدان کربلا میں استغاثہ کی صورت میں بلند کیا، فریاد بلند کی، کیا جملہ تھا؟ حل من ذاب بن یزب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے میری آواز سننے والا قیامت تک آنے والی بشریت میں؟ کوئی ہے میری آواز سننے والا جو حرم و حرمت رسول سے دفاع کرے؟ یہ حسین پکار رہے ہیں. کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کوئی ہے جو حرمت رسول کا دفاع کرے؟ وقت کم ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، وقت کم ہے، بعد میں آپ نے ریلی بھی نکالنی ہے. میں آخری جملے ادا کرنا چاہتا ہوں. عزیزان، محرم درپیش ہے، ایام عزا درپیش ہے. ایام عزا فقط رسومات کا نام نہیں، یوں نہیں کہ جس وقت حسین صدا استغاثہ بلند کر رہے ہیں حل من ذاب بن یدب عن حرم رسول اللہ، اسی وقت عزادار پرچم لپیٹے، علم لپیٹے اور یہاں پر سلام و ودا پڑھ کے گھر میں جا کر سو جائے. یہ لبیک کا وقت ہوتا ہے. تمام مسلمان، شیعہ و سنی، سب مل کر اس عزا کے اندر شرکت کریں، اور اس سال کی عزاداری، اس سال کا محرم و اس سال کا سفر اور اس سال کی مجالس، یہ نام گرامی رسول اللہ کے نام منسوب ہو، حرمت رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہو. تمام مسلمین ان کے اندر شرکت کریں. زاکرین و خطبہ حرمت رسول اللہ پر تقریریں کریں. بانیان مجالس شرط رکھیں خطبہ کے لیے کہ حرمت رسول اللہ پر آپ نے گفتگو کرنی ہے. عزادار حرمت رسول اللہ کے نوحے پڑھیں، جس طرح سے حسین ابن علی اور زینب اولیاء نے حرمت رسول اللہ کے نوحے پڑھے اور حرمت رسول اللہ کی عزاداری کرائی. عزیزان، اس کے بعد ماہ ربیع الاول ہے، ماہ رسول اللہ ہے، عشق رسول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آپ اس طرح سے حرمت رسول کی پاسداری کریں، یہ بیان ہو جائے کہ کم از کم پاکستان کی سرزمین پر کوئی گستاخ رسول یہاں پر موجود نہ رہے. کسی گستاخ کی امبیسی یہاں پر نہ چلے، کسی گستاخ قوم کا سفیر یہاں پر نہ ہو، اپنا ملبوس سایہ یہاں سے لے کر اٹھ کر چلے گئے اپنی ناپاک زمینوں کی طرف، اپنی ناپاک قوموں کی طرف۔ اس سرزمین پر ان کی جگہ نہیں ہے، یہاں عاشقان رسول کی جگہ ہے۔ محرم و سفر میں مجالس کا ماحول اس طرح سے بنائیں، بینر لگائیں، پینفلیکس لگائیں، پوسٹر لگائیں، سب مومنین جو توفیق ہو سکتی ہے حرمت رسول اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں حسین ابن علی نے حرمت رسول و مقدسات دین کے لیے اپنی جان دے دی، اپنا سر دے دیا، اپنی اولاد دے دی۔ عزیز من، تو جو رسومات کا عادی ہو گیا ہے اور جو تو جو رسومات سے روٹ کر دور جا بیٹھا ہے، اب دونوں آؤ، آ کر رزمیہ عزاداری کرو، رزم کرو اس یزید وقت کے خلاف، ان گستاخان کے خلاف۔ اس وقت یزید نے سید الشہداء کے اوپر ظلم کیا اور پھر کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے، عبید اللہ ابن زیاد کہتا تھا عمر سعد نے کیا ہے، عمر سعد یہ کہتا تھا شمر نے کیا ہے، شمر یہ کہتا تھا خولی نے کیا ہے، ایک دوسرے پر ڈال کر۔ اور یہ چاہتے تھے کہ خولی کی مذمت ہو جائے، یزید محفوظ ہو جائے۔ اگر فلم کی مذمت ہو اور فلم بنوانے والے مجرم کو چھوڑ دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے شمر پر تو لعنت کی جائے لیکن یزید کو محفوظ چھوڑ دیا جائے۔ تمام پاکستان کی مشکلات کا رائے حل اسی کے اندر ہے کہ جس نے پاکستانی قوم کو ذلیل کر دیا، حکمرانوں کو ذلیل کر دیا، ملک میں آگ لگا دی، مسلمانوں کے ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا، فرقہ واریت کی جنگ شروع کر دی، دہشت گرد یہاں پر پالے، اس سے جان چھڑانے کا وقت ہے۔ وہی آج تمہارے رسول کی بے حرمتی کر رہا ہے اور یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے۔ دشمن موجود ہے، دشمنی بھی موجود ہے۔ جب دشمن اور دشمنی موجود ہے، پاسدار و پاسبان حرمت رسول بھی موجود ہے۔ تم ہزار ڈرامے رچاؤ، تم کرکٹ کے میچ کراؤ، تم الیکشن کے ڈھونگ رچاؤ، تم ملالہ کا ایشو چھیڑو، تم ہزار اور ڈرامے کرو، لیکن یہ امت رسول ہمیشہ نام رسول پر ہمیشہ میدان میں حاضر رہے گی۔ اور آج آپ کا یہ حضور، جب سب بھول کے خاموش بیٹھ چکے ہیں، آج آپ کا یہ حضور بتاتا ہے اور یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ اس دیار کے لوگ اور اس شہر کے لوگ اور اس علاقے کے لوگ کبھی بھی بے حرمتی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آج آپ نے اپنے احساسات کا اظہار کر کے یہ بتا دیا، یقین جانے افضل عبادت آج آپ نے کی ہے، افضل الاعمال آج آپ نے کیا ہے۔ آج آپ نے اپنے عمل سے آپ نے حضرت سیدہ کا دل خوش کر دیا ہے۔ فاطمہ یہی مانگ رہی تھی کہ کوئی ہے میرے بابا کی حرمت کا دفاع کرنے والا، کوئی ہے جو حرمت ولایت کا دفاع کرنے والا ہو، کوئی ہے جو میرے دین کی حرمت کا دفاع کرنے والا ہو۔ آج آپ نے امام زمان کا دل خوش کر دیا ہے، آج آپ نے سید الشہداء کا دل خوش کر دیا ہے۔ انشاءاللہ امن و امان کے ساتھ اور منظم طریقے سے آپ نے ریلی کے اندر شرکت کرنی ہے اور سب نے شرکت کرنی ہے۔ یہ نہ کہیں گھروں میں دیر سے جانا ہے، لیٹ ہو جائیں گے۔ اگر پانچ منٹ لیٹ بھی پہنچ گئے، اور جس رسول کے لیے آئے ہو پانچ منٹ لیٹ بھی اگر پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ سب نے جیسا اعلان کیا گیا ہے کہ علماء کے پیچھے سب نے چلنا ہے اور اسی نظم و ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ سب نے ریلی میں شرکت کرنی ہے۔ مرد آباد امریکہ کے نعرے کے ساتھ آپ سب شروع کریں حرمت رسول کے گستاخ کے اوپر تبرع و برات کا اعلان کرتے ہوئے، مرد آباد امریکہ۔